تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر یہ سلسلہ لے کر حاضر ہیں جس میں آپ کے معاشی معاملات، مالی معاملات، لین دین کے درمیان جو مالی ڈیلز ہوتی ہیں، آپ کی رقم کے لین دین ہوتی ہے، دیگر اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، ملازمتوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو ہم اس میں فوکس کرتے ہیں. بالخصوص اس میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ، مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں گے. مفتی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ آپ گفتگو شروع کریں، میں ایک سوال بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ تمہیدی گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ بھی آ جائے کہ بہت ساری چیزیں جب ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، بعض کریمیں ہوتی ہیں، شیمپو ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر آج کل ٹیگ لگنے لگا ہے کہ حلال پروڈکٹ ہے یہ، اور یہ لگا دیتے ہیں اور یہ گویا کہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس بات کا کہ اب یہ چیز حلال ہے، آپ آنکھیں بند کر کے استعمال کریں، کھائیں پئیں. تو کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت مطہرہ کا ایک واضح اصول ہے، جب تک حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں پایا جائے گا اس چیز کو ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے. کچھ چیزوں سے مراد میری گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہیں ساری چیزیں آ گئی ہیں. مثال کے طور پر کوئی چپس ہیں یا کوئی کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی ٹافیاں ہیں، ان کے اوپر ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جناب اس میں گوشت کے اجزاء بھی شامل ہیں یا جانوروں کے اجزاء بھی شامل ہیں یا اس کے اندر جو ہے کسی حرام جانور کا دودھ شامل ہے، ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے.
ٹھیک.
اور بعض اوقات مشہور ہو جاتی ہے جناب فلاں چیز میں تو یہ ملایا جاتا ہے، فلاں میں یہ ملایا جاتا ہے.
ٹھیک.
ایسی صورتحال میں یہی کہا جائے گا کہ سنی سنائی باتیں ہیں، تو سنی سنائی باتوں کی وجہ سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا، ایک واضح اصول ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے یہ خبریں جو ہے وہ میری معلومات تک پہنچی ہیں کہ پاکستان میں بڑے سپر اسٹورز کے اندر ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سور کی چربی شامل ہے، اور میں نے اخباروں میں ان کی تصاویر بھی دیکھی ہیں، لوگوں نے سپر اسٹور سے اٹھا کر ان کی تصویریں اخباروں میں چھاپی ہیں. تو جب کمپنی کے جو اس کی پنی ہے یا اس پیکٹ ہے
ریپر پر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں,
لکھا ہوا ہے کہ اس میں فلاں حرام جانور کی چربی شامل ہے,
ٹھیک,
یا حرام جانور کا گوشت شامل ہے, تو حلال لکھا ہو یا نہ لکھا ہو تو اس کو کیسے حلال کہا جا سکتا ہے؟
ٹھیک,
یہ دو کیٹیگری ہو گئی. پہلی کیٹیگری وہ جس میں محض شک ہے, ثبوت کوئی نہیں ہے, سنی سنائی باتیں ہیں. دوسری کیٹیگری وہ کہ خود کمپنی لکھ کر دے رہی ہے کہ جناب اس میں فلاں فلاں اجزاء شامل ہیں اور جو حرام ہے. تیسری کیٹیگری ایک درمیان کی ہے. مثال کے طور پر چائنا سے کوئی پروڈکٹ آتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں بیف کے اجزاء شامل ہیں,
ٹھیک ہے,
اور حلال کی ٹیگ بھی لگی ہوئی ہے,
ٹھیک ہے,
تو شاید ان کی مراد یہ ہے کہ مسلمان سور نہیں کھاتے تو ہم نے سور نہیں ملایا,
ٹھیک ہے,
مسلمان کتا نہیں کھاتے تو ہم نے کتے کا گوشت اس میں نہیں ملایا,
ٹھیک ہے,
گائے کا ملایا ہے یا بکرے کا ملایا ہے یا مرغی کا ملایا ہے اور انہوں نے ٹیگ لگا دیا,
ٹھیک ہے.
تو بات یہ ہے کہ بیرون ممالک سے جو گوشت آتا ہے اس میں بہت زیادہ شرعی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاک و ہند کے علماء اس بات پر, ان کا مطلب جمہور علماء کا یہ قول ہے, میں نے نہیں پڑھا نہ سنا کہ کسی نے اختلاف کیا ہو, کہ جو جانور ہاتھ سے ذبح نہ کیا جائے بلکہ مشینی ذبیحہ ہو, 100 مرغیاں جناب ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کو بٹن دبایا اور آٹومیٹکلی طریقے سے وہ ان کی گردنیں الگ ہو گئیں, یہ مشینی ذبیحہ کہلاتا ہے اور مرغیوں میں زیادہ ہے, یہ عمل مرغیوں میں زیادہ ہے,
ٹھیک,
بڑے جانور کو تو ہاتھ سے ذبح کرنے کا رواج زیادہ ہے,
ٹھیک.
تو جہاں باہر ممالک کے اندر بڑے بڑے پلانٹ ہوتے ہیں,
ٹھیک,
ایک آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, تو اگر مشینی ذبیحے کا گوشت ہے تو وہ مثل مردار ہے, حرام ہے, ناپاک ہے,
ٹھیک,
وہ حلال ہوا ہی نہیں,
ٹھیک,
کیونکہ جانور تو حرام ہے. جانور کا مثال کے طور پر ایک ٹانگ کٹ کر گر جائے,
ٹھیک,
یہ ٹانگ جو کٹ کر گری ہے ناپاک بھی ہے, مردار بھی ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے. کیوں؟ حلال ہونے کی شرط نہیں پائی گئی. چلیے تو کہتے ہیں جانور حلال کرنا,
ٹھیک ہے, ذبح کو,
تو وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو مخصوص طریقے کے ساتھ جب اس کی گردن پچھڑی ڈکر کاٹا جاتا ہے
جی,
وہ اسی وقت حلال ہوتا ہے,
ٹھیک,
ورنہ تو اگر کوئی جو ہے جانور کا سانس گھونٹ کر مار دے حرام ہے,
ٹھیک,
جانور کو زہر کا ٹیکا لا کر مار دے حرام ہے,
ٹھیک,
جانور کو اوپر سے نیچے گرا دے حرام ہے,
ٹھیک.
کیوں؟ جو حلال ہونے کا طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا وہ یہاں نہیں پایا گیا,
ٹھیک.
تو اب جو باہر سے گوشت آتا ہے تو وہاں بطور خاص مرغیوں میں اس بات کا چلن زیادہ ہے کہ وہ مشینی ذبیحہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ملکی پروڈکٹ ہے, پاکستان میں بنتی ہے, پاکستان میں مشینی ذبیحہ کے کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے, مسلمانوں کا ملک ہے اور اس طریقے پر کوئی ذبح نہیں ہو رہا. بعض مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں مشینی ذبیحہ ہوتا ہے,
ٹھیک,
ایسے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے.
مشینیں تو آئی ہیں مفتی صاحب, کچھ ابھی بقرعید پہ بھی پتہ چلا کہ مشینیں تو آئی ہیں لیکن وہ ذبح اسی
ذبح میں نے کہا ہاتھ سے ہوتا ہے.
ذبح ہاتھ سے
میں تو خود جو ہے وہ ایک عرب ملک میں ایک مذبح خانے میں گیا تھا
جی,
سلاٹر ہاؤس میں, تو وہاں ہر کام مشین پر ہو رہا تھا,
ٹھیک,
یعنی کہ پر بھی مشین سے اتر رہے ہیں جناب, تو اس کی گردن بھی مشین سے الگ ہو رہی ہے آگے جا کر ذبح کے بعد, تو اس یہاں تک کہ مرغی کے نیچے ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں, اینڈ میں جا کر کلو والی مرغی خود بخود کلو والے ٹوکری میں گرے گی, سوا کلو والی سوا کلو والے ٹوکری میں گرے گی. ایسا لیزر کانٹا ہے کہ وہیں بیلٹ پر چلتے 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 اس کا وزن ہو جائے گا,
ٹھیک,
اس نے اپنی جگہ پر آ کر گرنا ہے, لیکن ذبح وہاں ہاتھ سے ہو رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے گوشت میں یہ چیزیں زیادہ ہیں،
ٹھیک،
پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے حلال کا ٹیگ لگانے کی، اس کا تعلق حلال و حرام سے ہے ہی نہیں. اب مثال کے طور پر جو ہے نا وہ صرف ہے، کس نے لگا دیا حلال، تو اس میں کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے. ہاں اگر یوں لگایا کہ ناپاکی کی اجزاء نہیں ہے، ممکن ہے کوئی جو ہے وہ مردار جانوروں کی چیزیں ڈالتے ہوں،
ٹھیک،
اس وجہ سے لگایا ہے، تو بہرحال اس کی اہمیت ہے بھی اور نہیں بھی،
ٹھیک،
تو دیکھا جائے گا کہ بیک گراؤنڈ کیا حقیقت ہے. اگر ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، ثابت ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ خود کمپنی والے لکھ دیں کہ جناب اس پروڈکٹ کے یہ اجزاء ہیں، تو اب دوسرا آدمی جو ہے وہ کیا گواہی لے کر آئے گا. جب اقرار ثابت ہے تو اقرار کے ہوتے ہوئے تو گواہی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کمپنی میں کام کرنے والا کوئی ایک طبقہ آئے اور آ کر گواہی دے، اس گواہی کی وجہ سے بھی اس کی سارے پروڈکٹ کو حرام نہیں کہا جا سکتا.
ٹھیک،
وہ کہیں گے ہمارے سامنے یہ ایک ڈبہ بنایا گیا ہے سور کی چربی سے، اس ایک ڈبے کو ہی ناپاک قرار دیں گے، اس پوری کمپنی پر تو، اس کے پورے لاٹ پر تو پھر بھی حکم نہیں آئے گا. شہادت کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے پائے جائیں گے تو حرام قرار دیں گے، ورنہ حرام قرار نہیں دیں گے. تو یوں خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو حلال کا ٹیگ ہے، جو بیرونی پروڈکٹ ہیں باہر ملک سے آتی ہیں وہاں تو یہ بڑا مشکوک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی ملکی پروڈکٹ ہے اور علماء اس سے مطمئن ہے تو اس کو جو ہے کہ کھایا جا سکتا ہے. اب علماء کا بھی بعض لوگ نام استعمال کرتے ہیں، اخباروں میں بڑے بڑے اشارات آتے ہیں، جی ہمارے جو پروڈکٹ ہے یہ علماء سے جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہے. تو کیا کیسے سرٹیفائڈ ہے؟ اس کے اجزاء کی تفصیل، ہر ہر لاٹ کی تفصیل کیا علماء کو بتائی گئی ہے؟ میں جدہ میں حاضر ہوا تو وہاں ایک بہت بڑا عالمی ادارہ ہے، دنیا بھر کے علماء کو جمع کر کے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر وہ اس پر ڈسکس ہوتی ہے. تو ان کے مرکزی دفتر میں میں گیا، کچھ علمی حوالے سے گفتگو کی. یہ مشین ذبیحہ پر میں نے بات کی. اب مشین ذبیحہ میں کیا ہوتا ہے کہ بیلٹ پر جب مرغیوں کو ڈالتے ہیں تو ان کو کرنٹ بھی دیا جاتا ہے،
ٹھیک، الیکٹرک شاک دیتے ہیں
تاکہ وہ پھڑ پھڑانا چھوڑ دیں اور بے حس ہو جائیں، اور جب بلیڈ چلے ان پر تو کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو. انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے کسی ملک میں، بیرون ملک میں جا کر کسی سلاٹر ہاؤس کا دورہ کیا، تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکٹرک شارٹ ہے اس کی جو پاور تھی وہ زیادہ تھی، اور بعض مرغیاں تو بیلٹ میں راستے میں ہی جو بھی ان کا ذبح کرنے کا طریقہ تھا اس سے پہلے ہی مر جاتی تھیں. تو ہم کم کروا کر آئے. تو اب یہ گئے کسی ملک میں اور کم کروا کر آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لاٹ کے حوالے سے تجزیہ کروا دیا جاتا ہے، بعد میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے،
ٹھیک،
تو اس کا تو سرٹیفکیٹ جاری کرنا بھی مشکل ہے.
صحیح،
سرٹیفکیٹ جاری کرنا بھی مشکل کام ہے کہ صرف ایک لاٹ دیکھا ہم نے اور کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بعد میں کچھ اور کر رہا ہے،
ٹھیک ہے.
تو بڑے جو ہے نا یہ نازک مراحل ہیں، بہت نازک مراحل ہیں.
تو یعنی جو صرف ٹیگ لگا ہوا ہے صرف اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے بلکہ دیگر عوامل
نہیں بھی دیکھیں. میں نے یہ نہیں کہا اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، میں نے یہ عرض کیا ہے جب تک ثبوت نہیں ہے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، حرام نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک،
ایک چیز پر لکھا ہوا ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے، جو لکھا ہوا کہ سور کی چربی ہے تو پھر ہم اور کیا کہیں گے اس سے. اور رہی بات یہ کہ علماء سے جناب ہم نے پوچھا ہے تو اس بات میں وزن نہیں ہے، تو لوگ دھوکہ بول دیتے ہیں، علماء کا نام بھی استعمال کرتے ہیں. اس پر ذرا
دکھایا کچھ پیش کیا. سب مجھ سے جو بات ہوئی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے تو اگر وہ کرنے والا مسلمان ہے، یہ جو بھی آپ نے کیٹیگریز بنائی کہ اس اس طریقے کے اجزاء ہیں تو حرام ہے، اس اس طریقے کے اجزاء ہیں تو جائز ہے. تو اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے جانتے بوجھتے، تو اس کی آمدنی اور اس کے اس فعل کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟
نگرانی شورا فرما رہے تھے کہ یہ کسی ملک میں گئے، تو وہاں ایک شہر کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا بزنس تھا شراب کی فیکٹریاں.
اللہ باللہ تعالی.
مسلمانوں کا سب سے بڑا بزنس, یہاں تک کہ وہاں کے ممبر و محراب بھی شراب کی مذمت سے خاموش تھے. تو نگران شورا نے شہر میں شراب کی مذمت پر بیان کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی ایسا کرتے ہوں, مسلمان تو شراب کی فیکٹریاں بھی چلاتے ہیں جہاں اور خامیاں ان کے اندر, اس طرح کی بھی خامیاں پائی جاتی ہیں. تو جو بھی طریقہ حرام ہے, حرام پروڈکٹ ہے, یا کام تو حلال ہے لیکن کیا ناجائز طریقے سے جا رہا ہے, ان تمام ہی طریقوں سے بچنا, ورنہ تو ایسے پیسے کا کیا ہوگا کہ جس کو پہن کر نماز مقبول نہ ہو, حج قبول نہ ہو, جس پیسے کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ بندے کی دعا کیسے قبول ہو, اس کے پیٹ میں حرام ہے, اس کے جسم پر حرام ہے. تو دین اور شریعت کا فلسفہ کیا ہے؟ دو راستے ہیں, ایک راستہ جو ہے وہ راہ ہدایت کا راستہ ہے, ایک جو ہے وہ بھٹکا ہوا راستہ ہے. اب بندہ چلے بھٹکے ہوئے راستے پر تو پھر نجات کی امید تو وہ نہ رکھے, مطلب ظاہر بات ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, معاف فرما دے تو وہ قادر مطلق ہے, معاف فرما سکتا ہے. لیکن بہرحال ایسا شخص گناہگار ہے, ذریعہ آمدنی حرام ہے تو حرام کما رہا ہے وہ.
اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے میں کچھ کالز ہیں, کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
500 کے لیے اور آنے والے گاہ کو میں بتاتا ہوں 600-700 کا, کیا یا یہ میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟
دوسری کال چلائیے گا.
میں نبیل اتاری ملیر کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال ہے کہ پرائز بونس سے نکلنے والی رقم جائز ہے یا ناجائز؟
ٹھیک ہے, ایک اور کال دے دیجیے گا. ہمیں
مسجد گیا ہوں, لہر دکانوں میں استعمال ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
اس سے ابھی پہلا سوال جو ہے
جھوٹ بولنے سے متعلق سوال ہے. انہوں نے خریدا 500 کا ہے, بتاتے 700 کا ہے, یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ بولنے سے احادیث مبارکہ میں آیا کہ جھوٹ بولنے سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے. اس طریقے سے بچنا ان پر واجب ہے, سچ بولیں. اور کیا ضروری تھوڑی ہے کہ گاہک کو آپ قیمت بتائیں گے ہی بتائیں گے, کہ ہر آدمی قیمت بتاتا ہے میں نے اتنی خریدی ہے. کام کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں.
ایک مارکیٹ کی سائیکولوجی بنی ہوئی ہے کہ کسٹمر کو یوں مطمئن کرنا ہے کہ یار ہمیں اتنے کا پڑا ہے تو اب ہم آپ کو جب تک پروفٹ نہیں رکھیں گے دیں گے کیسے. تو یہ مارکیٹ کی سائیکولوجی ایک بنی ہوئی ہے.
مارکیٹ کی سائیکولوجی تو نہیں ہے, بس جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ ان کی سوچ ہے. دنیا میں مارکیٹنگ کے 1000 طریقے ایجاد ہو چکے ہیں, پوری ایک فیلڈ ہے مارکیٹنگ, پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر, لوگ کمپنیاں چلاتے ہیں پوری پوری, زیرو سے اربوں تک پہنچ جاتے ہیں.
بے شک.
تو کاروبار کے ان کے پاس طریقے ہیں نا, ہر بندہ تو یہ طریقہ استعمال کر کے امیر نہیں بنا.
بے شک.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کے علاوہ بھی گاہک کو جو ہے منانے کے طریقے ہوتے ہیں. ایسے طریقے سے منایا جائے, ایسے طریقے سے اس کو قائل کیا جائے جس میں جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو, خیانت کا ارتکاب نہ ہو, دھوکہ دہی کا ارتکاب نہ ہو. تو بہت سارے طریقے ہیں, گاہک سے بات کی جا سکتی ہے.
ٹھیک. دوسرا سوال تھا ہمارا یہ پرائز بانڈ کی رقم اور اس سے حاصل ہونے والا انعام.
پرائز بانڈ جو ہے وہ خریدنا بیچنا بھی جائز ہے, اور اس سے حاصل ہونے والا جو انعام ہے اس ہم کے ہی انعام رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. اس میں نہ تو کوئی سود کا پہلو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جوئے کا پہلو ہے.
سمجھتے. تیسرا سوال آیا ہمارے پاس جو کہ مسجد کے لائٹ دکانوں میں دینا, تو اب یہ
دیکھیں اس کی 2 سے 3 کیٹیگری بن سکتی ہے. اگر تو وہ دکانیں مسجد کی ہیں اور سب میٹر وغیرہ لگا دیے مسجد نے, مسجد کی ہی پراپرٹی ہے وہ
جی,
تو گنجائش کے کچھ پہلو نکلتے ہیں
ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ دکانیں خارجی ہیں, مسجد سے کوئی تعلق نہیں ان کا, لوگوں کے ذاتی ہیں
ٹھیک,
تو نہ تو ان کو معاوضے کے طور پر پیسے لے کر سب میٹر لگا کر
ٹھیک ہے,
اور نہ ہی انہیں مفت میں کسی بھی طرح ان کو لائٹ نہیں دی جا سکتی, اور میری معلومات کے مطابق ایسا کرنا غیر قانونی بھی ہے
ٹھیک. تو یہ دکانوں پہ اگر مسجد کی ہیں تو میٹر لگا کے, سب میٹر لگا کے پیسے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. نگاہ میں نے
اس میں گنجائش نکل آئے گی,
دیکھا جائے گا کہ
سوال بھی تھوڑا مبہم تھا
کن حالات میں دی جا رہی ہے اور کیا صورت حال ہے اور کیا نہیں, تو وہاں گنجائش کے پہلو نظر آتے ہیں
ٹھیک,
لیکن جو دوسری صورت ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے.
اچھا مفتی صاحب, اسی میں سوال آیا کہ مسجد کا جو پانی ہوتا ہے, بعض جگہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کین بھر کے لے کے جا رہے ہیں تو 5 روپے مسجد کی پیٹی میں ڈال.
کہاں سوال آیا
جی؟
ذہن
میں سوال آیا, یہ لکھا ہوا دیکھا تھا ایک مسجد میں کہ اس کے وضو خانے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کین بھر کے لے کے جا رہے ہیں, کولر بھر کے لے کے جا رہے ہیں تو 5 روپے 10 روپے مجھے یاد پڑتا ہے وہ مسجد کی پیٹی میں ڈال رہے ہیں, تو یہ بھی گویا کہ پانی فروخت ہو رہا ہے.
کل میں روڈ سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک مسجد پر پڑی. اس مسجد کی ایک پوری دیوار پر کسی کمپنی کا اشتہار لگا ہوا تھا, باقاعدہ کیلے ویلے ٹھوک کر اور پورا جو نا پینافلیکس اشتہار بہت لمبا چوڑا لگایا گیا تھا. افسوس ہوا کہ کسی جو ہے نا وہ مسجد کمیٹی ہے, شریعت کا کوئی پاس نہیں اسے. اصول یہ ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے, مسجد آئینہ جو مسجد ہے یا فنائے مسجد ہے, تو مسجد کی جو چیزیں ہیں یا مسجد کا جو حصہ ہے اسے کمرشل نہیں کیا جا سکتا. جو پانی مسجد کے ٹینک میں ہے وہ وقف ہے نمازیوں کے لیے, بیچنے کے لیے وقف نہیں ہے. مسجد کی دیوار ہے, مسجد کی دیوار کے برابر میں ایک پڑوسی کا گھر ہے, پڑوسی کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ اپنے کام کے لیے مسجد کی دیوار میں کیل ٹھونکے,
ٹھیک,
اسے اس بات کا حق نہیں کہ اسے کوئی اگر ٹیئر گارڈر ڈالنا ہے تو مسجد کی دیوار پر سہارا دے, بلا معاوضہ کرے یا پیسہ دے کر کرے. مسجد جو خاص مسجد کا حصہ,
ذاتی نفع نہیں اٹھا سکتا,
خاص مسجد کا جو حصہ ہے نہ تو کوئی اس سے ایسا ذاتی نفع نہیں اٹھا سکتا جس کا عرف نہیں ہے. وضو کرنا بھی ذاتی نفع ہے ایک طرح سے, گھر بھی کر سکتا ہے وہاں بھی کرے, لیکن اس کا ایک عرف ہے
ٹھیک.
اور دوسرا یہ کہ مسجد کو, فنائے مسجد کو اس طرح کمرشل کرائے پر نہیں دے سکتے. اس طرح میں نے مثال عرض کی کہ مسجد کی بیرونی دیوار پر جو ہے وہ پورا اشتہار لگا دیا, اس سے پیسے لے رہے ہیں ایڈورٹائز کمپنی سے, یا آج کل موبائلوں کے وہ لگتے ہیں کھمبے لگتے ہیں
جی,
انٹیناس وہ لگا کے مسجد کی چھت پر کرایہ لے لیا, نہیں, یہ مسجد کا کمرشل استعمال ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ایک تو ہے مسجد, اور ایک وہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ لوگ مسجد کے اوپر وقف کرتے ہیں
ٹھیک,
یعنی مسجد پوری قائم دائم ہے, وضو خانہ اور یہ سب چیزیں. دو گلی بعد کسی کا ذاتی گھر تھا, اس نے ثواب کے گھر سے یہ گھر مسجد کو وقف, مسجد کے اوپر وقف کر دیا. اس گھر کو مسجد بنانا اور ہے اور اس کو مسجد پر وقف کرنا اور ہے,
دونوں میں فرق
ہے دونوں میں
ٹھیک.
تو اگر کوئی اس لیے وقف کرے کہ بھائی میری اس جگہ کو مسجد بنا دیا جائے تو وہاں مسجد ہی بنے گی
ٹھیک.
لیکن بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کی آمدنی نہیں ہوتی, گاؤں دیہات میں تو اس کا رواج زیادہ ہے, لوگ اپنی زمینیں جو ہے مسجد پر وقف کر دیتے ہیں
ٹھیک.
تو ان زمینوں میں پھر کاشتکاری ہوتی ہے, اس کی جو آمدنی ہے وہ پھر مسجد کے چندے میں, چندے کے طور پر آتی رہتی ہے
ٹھیک,
اور مسجد کی ملکیت ہوتی ہے. تو اس طرح کو کوئی گھر وغیرہ ہے تو یہ گھر کمرشل یوز ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ تو خود واقف نے مسجد کی آمدنی کے لیے وقف کیا ہے
ٹھیک.
یہ مسئلہ اور ہے اور یہ مسئلہ اور ہے, دونوں میں فرق ہے
ٹھیک. اللہ رب العزت ہمیں مساجد کی شریعت کے دائرے میں رہ کر علم دین حاصل کرتے ہوئے اور رہنمائیاں لیتے ہوئے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس کچھ کالز ہیں، کالز دیجیے گا ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد رفیق اتاری ہے، میں ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. حضور، یہ سوال تھا کہ جو انٹرنیشنل شاپس ہوتی ہیں جہاں پر کھانا بنا کر بیچا جاتا ہے، جیسے مالز وغیرہ میں ہوتا ہے یا کوئی بڑی جو ہے اچھی مارکیٹس میں ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جا کر اگر ہم جو ہے کاؤنٹر پر اگر کوئی مسلمان ہو اس سے یہ تصدیق کر لیں کہ بھائی یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کہہ دیں ہاں بھائی حلال ہے، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں اس کی بنا پر؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ شاء اللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا ہمیں.
مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے قربانی کے جانور وغیرہ کاٹتے ہیں، تو میرے ساتھ اس ٹائپ کا واقعہ ہوا کہ جیسے کہ چار بکرے میں نے یس کے بعد دیگرے کاٹے نا، دو بکرے تو جیسے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر کاٹے، تیسرے میں بھی اور چوتھا بھی بسم اللہ اکبر کہہ کر ہی کاٹا. تیسرے میں کچھ اس قسم کا معاملہ ہو گیا کہ وہ نیت تو تھی جیسے بسم اللہ اکبر کہہ کر کاٹنے کی ہی نیت تھی، کاٹتے وقت جو ہے نا اس وقت تھوڑا سا ذہن میرا آگے پیچھے ہو گیا نا، تو تھوڑا سا کاٹنے کے بالکل کاٹنے کے فوراً بعد مجھے یاد آیا، جیسے ابھی کاٹنا شروع کیا پھر یاد ہے میرے کو بسم اللہ، تو پھر میں نے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کا. تو اس طرح یعنی کہ وسوسہ دماغ میں جیسے بار بار آ رہا تھا، تو یعنی کہ قربانی تو ہو گئی نا جیسے کہ ذبیحہ جو حلال ہوا نا، یہ ذرا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. السلام علیکم.
انشاءاللہ. وعلیکم السلام. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا ہمیں.
میرا نام یوسف چاند ہے، میں بلیک برن انگلینڈ سے بول رہا ہوں. احکام تجارت کے پروگرام میں حضرت سے سوال ہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے بارے میں کچھ معلومات فرمائیں. سنا ہے کہ دارالحرب میں کافی چیزیں جو دارالاسلام میں نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں، ایسا یہاں انگلینڈ میں لوگ کہتے ہیں، تو برائے مہربانی ہم کو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
آپ کو بھی انشاءاللہ عزوجل جواب دینے کی ترکیب بناتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو آیا کہ انٹرنیشنل شاپس ہوتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، وہاں پہ کھانے کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اگر کاؤنٹر پہ مسلمان ہیں تو اس سے اگر پوچھ لیں، تصدیق لے لیں کہ کھانا حلال ہے یا نہیں،
اگر وہ دال ہے سبزی ہے تو آنکھ بند کر کے لے لیں.
ٹھیک ہے،
جب تک ان کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہے ہمیں کہ اس میں حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں.
ٹھیک.
یا کوئی شراب ڈالی جاتی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہمیں، تو ان چیزوں کو ناپاک نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک ہے.
لیکن جو گوشت کا معاملہ ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے.
ٹھیک.
گوشت کے معاملے میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ جناب یہ بیف ہے اور یہ مٹن ہے، یہ چکن ہے، اس میں کتا نہیں ہے، سور نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، جو مسلمان جس کو حلال سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہیں. بات صرف اس پر جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. جیسے میں نے مشین ذبیحہ پر گفتگو کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مسائل ہیں.
ٹھیک.
اگر یہ بات کر رہے ہیں پاکستان سے باہر کی،
جی
یہ جواب اس تناظر میں ہے.
ٹھیک.
تو گوشت کے معاملے میں پورا جو ہے وہ ایک ضابطہ ہے،
اطمینان
جو ہے وہ سوالات ہیں. ہمارے دارالفتا سے کچھ فتوا جاری ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ بیرون ممالک جو ہے کوئی شخص جا کر اگر گوشت کھانا چاہتا ہے تو اس حوالے سے اسے کیا چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. تو دارالفتا ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر یہ میل کر کے وہ فتوا منگوا سکتے ہیں.
دوسرا سوال جو آئے، قربانی کے بکرے چھری چلانے کے وقت جو ہے وہ بسم اللہ،
سائل سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب
بھی دے رہے ہیں. اصل میں وہ کنفیوز یہ ہے کہ ہماری قربانی ہو جائے، ہمارا جو بکرا ذبح کرا ہے وہ حلال ہی قرار پائے.
نہیں، اگر وہ حلال ہی نہیں ہوگا تو قربانی بھی نہیں ہوگی.
اب یہ تو آپ ارشاد فرمائیں گے،
تو حلال ہونا تو لازم و ملزوم ہے نا. مسلمان اگر ذبح کرتا ہے جانور کو اور وہ اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے،
ٹھیک،
تب بھی وہ جانور حلال ہے.
ماشاءاللہ.
اگر جان بوجھ کر اس پر جو ہے وہ تسمیہ ترک کرتا ہے،
ٹھیک،
اللہ کا نام لینا
ترک کرتا ہے،
ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، پھر وہ حلال نہیں ہوگا.
ٹھیک.
اب جان بوجھ کے ترک کرنے کی ایک مثال، دو افراد ذبح کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا گھر میں صدقہ وغیرہ کروانا ہو یا بقرعید کے موقع پر بھی قربانی جو ہوتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود ذبح کر لیں.
ٹھیک ہے.
اب خود کو چھری چلانا نہیں آتی. اب ایک ہاتھ چھری کا جو ہے نا وہ صاف صاف پکڑتے ہیں چھری کو اور ایک اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. یہ اب ہو گئے دو افراد. تو اب ان دونوں پر تسمیہ واجب ہے.
ٹھیک.
دونوں پر لازم ہے کہ دونوں
تسمیہ پڑھیں,
اس پر تکبیر پڑھیں.
ٹھیک.
ایک نے سمجھا گیا دوسرا پڑھ لے گا نا, کافی ہے. یہ جان بوجھ کر چھوڑنا ہوا.
ٹھیک.
تو جان بوجھ کر اگر چھوڑا کسی نے چھوڑا ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا. بھولے سے چھوٹ گیا ہے تو جانور حلال ہو جائے گا. جیسا کہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک ساتھ چار جانور ذبح کیے ہیں اور ایک پر جو ہے وہ دماغ آگے پیچھے ہو گیا تو بھول ہی کا ایک
جی
تاثر مل رہا ہے. تو اگر بھول سے ہی چھوٹا ہے تو جانور حلال.
چھری پھیرنے کے بعد پڑی ہے انہوں نے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹائمنگ ذرا وہ آؤٹ ہو گئی اس کی.
اگر بھول کر ہے تو حلال ہے.
ٹھیک. یہ ان کی جانور بھی حلال ہو گیا اور یعنی قربانی بھی پھر
جی
ہو گئی. تیسرا سوال تھا ہمارا یہ یوسف چاند بھائی ہمارے انگلینڈ سے, دار الحرب اور دار السلام کے احکامات میں کچھ فرق ہے, اب یہ اسے جاننا چاہ رہے ہیں اس بارے میں.
انہیں آدھی بات پتا ہے
جی
کہ بہت سارے کام وہ ہیں جو دار الاسلام میں جائز نہیں ہوتے دار الحرب میں جائز ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے کام وہ ہیں جو دار الاسلام میں جو ہے وہ جائز ہیں دار الحرب میں ناجائز ہو جاتے ہیں.
اچھا.
تو یہ کہہ رہے نا,
یہ جواز کا پتہ ہے
کہ دار الاسلام میں ناجائز دار الحرب میں جائز. یہ انہوں نے سوال
جی جی.
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ جو دار الاسلام میں جائز ہوتے ہیں وہاں ناجائز ہو جاتے ہیں,
تبدیل ہو جاتے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے انتہائی پھیلا ہوا اور وسیع سوال جس کے جواب میں کتابیں لکھنی پڑیں. کتاب بھی نہیں, کتابیں لکھنی پڑیں. یہ 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 کاموں کی یہ یہ تفصیل ہے, یہ یہ علمی ابحاث ہیں اور یہ سب کچھ. لیکن اس طرح کا سوال کرنے والا غالب طور پر ربا کے بارے میں سوال کر رہا ہوتا ہے. تو میں اس مسئلے کا جواب دے دیتا ہوں.
ٹھیک.
دار الحرب کی کوئی تخصیص نہیں ہے, بلکہ حربی کافر جہاں بھی ہو تو اس کے اور مسلمان کے درمیان ربا نہیں ہوتا.
ٹھیک.
مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر اس کو پیسے دے اور سود کی نیت سے نہیں, ایک جائز نفع کی نیت سے وصول کرے نفع, تو یہ جائز ہے. لیکن اگر اس کا اپوزٹ کرتا ہے کہ اس سے پیسے لیے ہیں اور نفع دیتا ہے,
ٹھیک,
تو یہ صورت جائز نہیں ہے,
کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے.
جی
ماشاءاللہ. تو یوسف بھائی یہ تو آپ کو جواب مل گیا, تو مفتی صاحب نے اپنے سینس سے بتا دیا آپ کو کہ غالب طور پر جو ہے وہ یہ سوال کرنے والے ان کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے, تو یہ بتا دیا. کچھ اور کالز ہمارے پاس وہ دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
احکام تجارت پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آج کل بازار میں بہت سی نام والی پروڈکٹس کی ڈپلیکیٹس ہوبہو بن رہی ہیں, باکس وغیرہ بھی سیم ہوتے ہیں, ایڈریس وغیرہ کمپنی کا ہی ہوتا ہے, سب سیم ہوتا ہے. تو جیسے کاسمیٹکس ہے, کھانے پینے کی چیزیں, بہت سارا ڈپلیکیٹ بنتا ہے, تو ان ڈپلیکیٹ چیزوں کو جان بوجھ کر معلوم ہے کہ ڈپلیکیٹ ہیں, ان ڈپلیکیٹ چیزوں کو اوریجنل بتا کر بیچنا کیسا, اور اگر کوئی بتا کر بیچے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, برائے کرم ضرور ارشاد فرمائیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا.
میں اقبال افطاری عرض کر رہا ہوں ہند پونا سے. میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرا اے سی ریپیئر اینڈ سیلز کا بزنس ہے. ریپیئر ورک میں جیسے مٹیریل ایکسپنسز 1000 روپیز جاتا ہے, تو سروس چارج کتنے پرسنٹ لینا چاہیے, شرعی رہنمائی فرمائیں. اور سیلز میں بھی اگرچہ میں نے کوئی مشین 10000 روپے دے کر خریدی ہو, تو کتنے پرسنٹ پروفٹ پر سیل کرنا چاہیے, شرعی رہنمائی فرمائیں. دعا کا طالب اقبال. سوری.
ٹھیک ہے انشاءاللہ اقبال بھائی, آپ کو بھی بتاتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا.
ہم دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں, تو بھائی کے میرے کمرے میں لگا ہوا ہے اے سی, تو انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے ڈائریکٹ, مطلب میٹر فین لگایا ہوا ہے ڈائریکٹ لگایا ہوا ہے. تو میرے مہمان آئے تو میں نے کچھ دیر ان کو وہاں پر بٹھایا, تو میں نے جو ہے اے سی چلا دیا. تو اب جتنی دیر یہ اے سی چلا اس کا حساب کتاب کس طرح کرنا پڑے گا, کیسے بل پے ہوگا؟
سر ایسی عرض کرتے ہیں آپ کو بھی, کیسے حساب کتاب کریں گے؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب, پہلا جو اس وقت ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ اوریجنل کی ڈپلیکیٹ دستیاب ہیں, اور یہ ہر ہی چیز میں ہے, صرف کاسمیٹکس میں نہیں, کھانے پینے میں, اس میں اس میں, الیکٹرانکس آئٹم میں. تو اس کو انہوں نے سوال یہ کیا کہ بتا کر بیچیں کسٹمر کو کہ بھائی یہ ڈپلیکیٹ ہے تو کیا حکم ہوگا, اور بتائے بغیر بیچیں تو کیا حکم ہوگا؟
آوا کاوا بگڑا ہوا ہے, مطلب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, مطلب کبھی خدشات ہیں, ہماری بات اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں گے. پیسہ جو آتا ہے اوریجنل چیز پر, بعض اوریجنل چیزوں پر نفع کا تناسب بھی کم ہوتا ہے, یعنی کمپنی کے پروڈکٹ ہوتی ہے نا, مشہور ہوتی ہے, کمپنی کہتی ہے نا آپ کو تو ہم صرف ایک روپیہ دیں گے,
ٹھیک,
اور جو ڈپلیکیٹ اور جعلی چیزیں بنتی ہیں وہ پانچ پانچ دس دس روپیہ نفع دیتی ہیں,
ٹھیک,
کیوں نکلی ہیں وہ چیزیں,
ٹھیک,
ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے نہ تو ملازمین کی تنخواہیں زیادہ ہیں, نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ جو ہے وہ معیار وہ ہے, تو آلریڈی ان کو پڑتی کم ہے وہ چیز,
ٹھیک.
تو یوں دکاندار لالچ اور ہوس کا شکار ہو کر کہ نقلی چیز بیچیں گے تو زیادہ نفع ملے گا, اور گاہک کو بتائیں کیسے, گاہک تو لے گا ہی نہیں, تو گاہک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اور یہ جو دھوکہ دہی کا معاملہ ہے, ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. اللہ نہ کرے کل یہی بیمار ہو جائے, یہ کام کرنے والے جو بھی جس طرح کا کام کرتے ہیں, مطلب سینکڑوں چیزیں ہیں جن میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے, وہ صرف یہ نہیں کہ موبائل میں ہو رہا ہو یا صابن شیمپو میں ہو رہا ہو. میں سنا کہ یہاں اولڈ ایریا میں تو باقاعدہ فلنگ ہو رہی ہوتی ہے, فلاں شیمپو چل رہا ہے چلو بھائی, فلاں صابن چل رہی ہے ریپر لگا دو, یہ کر دو وہ کر دو,
ایون دوائیاں نکلی آتی ہیں.
میں وہی اس طرف آ رہا ہوں, یہ کام کرنے والے بیمار ہو جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, خون بہ رہا ہو, اب انہیں وہ دوائیاں دی جائیں کہ جو جان بچانے کے لیے, خون روکنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, بیکٹیریاز اور جراثیموں کے مارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, اور وہ دو نمبر ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو حدیث مبارکہ میں مثال بیان کی گئی ہے نا کہ ایک کشتی جو ہے, ایک سفینہ جو جا رہا ہے سمندر میں, کچھ لوگ نیچے کی سطح پر رہ رہے ہیں, کچھ جو ہے فرسٹ فلور پر رہ رہے ہیں. اب نیچے کی سطح پر رہنے والے سفینے میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں, اوپر کے لوگ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرنے دو جو کرنا ہے ان کو, ہمیں کیا سلو کر, اپنے حصے میں کر رہے ہیں. لیکن میری طرح درد دل رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ سوراخ کر لیں گے تو سفینے میں پانی بھر جائے گا, اور پانی بھرنے سے پورا سفینہ ڈوب جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں, ان کے جتنے بھی ملازمین ہیں, چھ مہینے بعد, سال بعد, خود اپنے جا کے ایسی دکان کھول لیتے ہیں.
کھلنا بھی آسان ہوتا ہے, ایسی
آسان ہوتا ہے, وہ خود یہ کام شروع کر دیتے ہیں. دیکھم دیکھا لوگ, اچھا یہ صابن میں کر رہا ہے, دوسرا شیمپو میں شروع کر دیا, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور میں نے تو ابھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ سائٹ ایریا میں, کراچی کے سائٹ ایریا میں 5,000 فیکٹریاں ہیں, اور 12 انسپیکٹر ہیں انسپیکشن کے. تو کیا جا کر انسپیکشن کریں گے, اور وہ بھی زیادہ بھی ہوں تو مٹھی گرم ہو واپس آ جاتے ہیں. تو جب پورا معاشرہ اس طرح ہوس اور لالچ میں آئے گا, تو اس کے اثرات پلٹتے ہیں, ہمارے گھروں تک پہنچیں گے. آج ہم دوسروں کو جو ہے وہ جعلی میڈیسن دے کر, جعلی جو ہے وہ کاسمیٹک دے کر ان کے صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے. تو شرعی جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی ہے. اس طرح کی جو آمدنی ہے 10 روپے کی چیز مثال کے طور پر اصلی چیز 20 روپے کی تھی اور انہوں نے اس کے بدلے نقلی چیز دی ہے, تو جتنا بھی ڈفرینس ہے یہ ڈفرینس مال حرام ہے,
مال حرام
ہے, حرام مال ہے, یہ حرام آمدنی ہے. اور معاشرے پر جو اس کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں, جو معاشرے میں دیکھا دیکھی جو ہے وہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, رواج پکڑ رہی ہیں, وہ خرابیاں الگ ہیں. وہ حدیث پاک ہے نا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے بھی ثواب ملے گا اور اس طریقے پر عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اسے گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا. تو ٹھیک ہے اس نے دکان بعد میں بند کر دی ہو, لیکن اس کو دیکھا دیکھ اور بہت سارے لوگ جو رواج پکڑیں گے یہ کام شروع کریں گے تو یہ بری ذمہ تو نہیں ہوگا.
اچھا مفتی صاحب یہ کہنا ان کا جیسے کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر کو بتا دیں ہم کہ بھئی یہ 2 نمبر ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہے, یہ نقلی ہے,
اگر دیکھیں بتا دیتے ہیں تو دھوکہ دہی کا جرم نہیں ہے, آمدنی کے جو حرام ہونے کا حکم ہے وہ نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ بعض پروڈکٹ, ساری نہیں, بعض پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جس پر قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک چیز باہر سے آ رہی ہے, ملک میں کہیں بھی وہ رجسٹر ہی نہیں ہے, اس کے بعد کاپی رائٹ ہی نہیں ہے, قانون کو کوئی اس سے سروکار ہی نہیں ہے, تو وہاں کوئی بتا کر بیچتا ہے کہ جی یہ وہ والے نہیں ہے, صرف نام لکھا ہوا ہے, اصل چیز یہ دوسری ہے.
سر یہاں پہ جو بتانا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کسٹمر کو بتا دیں, تو یہ صارف جو ہے صارف اس کو بتانا ضروری ہوگا, جو ایک چین چل رہی ہے مارکیٹ کی اس کو بتانا ضروری ہوگا, کیونکہ مارکیٹ کی چین میں تو پتا ہوتا ہے.
دیکھیں مارکیٹ میں تو یہ نہیں ہے کہ جناب جو بنانے والا ہے ہول سیلر کو بتا دے, ہول سیلر ریٹیلر کو بتا دے, بری ذمہ ہوں گے, نہیں, اصل تو صارف کا مسئلہ ہے نا,
جو استعمال کرے گا.
بالکل اس کا مسئلہ اصل تو, صارف کو نہیں بتایا جا رہا تو دھوکہ دہی ہے.
یعنی ایک جرم کم ہو جائے گا صارف کو بتانے سے, لیکن اگر دیگر اس میں قباحتیں ہیں تو وہ اپنی جگہ برقرار رکھیں گی. دوسرا ہمارے پاس سوال تھا, یہ اقبال بھائی ہند سے تھے ہمارے, کہ اے سی ریپیئر کرتے ہیں, یہ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہماری جو سروس چارجز ہوتے ہیں وہ کتنے.
سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ قدرے مبہم ہے,
ٹھیک,
کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچتے بھی ہیں اور سروس بھی کرتے ہیں. اگر تو ایسا ہو کہ بیچنا الگ سودا ہوتا ہو اور سروس الگ سودا ہوتا ہو تب تو ٹھیک ہے, اور اگر مثال کے طور پر یوں ہے کہ یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں اس شرط پر کہ سروس بھی ہم ہی کریں گے, ہم سے ہی بنوانا پڑے گا, یہ شرط ٹھیک نہیں ہے.
ٹھیک,
تو اگر یوں ہے کہ یہ بیچتے بھی ہیں اور کوئی خراب چیز آ جائے تو بنا بھی دیتے ہیں, باؤنڈ نہیں ہے, نہ گاہک باؤنڈ ہے نہ یہ باؤنڈ ہے, تو پھر اصل سوال ان کا ہے نفع کے ریشو پر.
جی
دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ جو مارکیٹ میں نفع چل رہا ہو رواج وہی لینا چاہیے,
ٹھیک,
اور اگر اس سے کچھ کم کر دیں تو اور زیادہ اچھا ہے.
ٹھیک,
یہ بھی صدقے کی قسم ہے کہ آپ لوگوں کی دقتوں کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان پر آسانیاں پیدا کریں, اس پر بھی جو ہے وہ اجر و ثواب انہیں ملے گا.
یعنی آمدنی اپنی جگہ, حلال آمدنی اپنی جگہ, اور صدقے کا ثواب بھی.
بالکل ثواب ملے گا اس پر, خیر خواہی ہے نا,
ماشاء اللہ
خیر خواہی ہے,
ماشاء اللہ.
دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے, خیانت نہیں کرتے, یہ نہیں کہ تار نکلا ہوا تھا اور صرف تار جڑ کر چلے گئے اور بتا دیا جی کیپیسٹر خراب ہے ہم لے کر جا رہے ہیں اور ہم آئیں گے تو پھر اتنے کا لگے گا, کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے, یہ بتا کر پیسے لیتے ہیں, تار لگایا تو تار لگانے کے پیسے لیتے ہیں کہ تار لگایا ہماری اتنی مزدوری ہے, تو کوئی باؤنڈ نہیں ہے شریعت نے اس حوالے سے, کوئی باؤنڈ نہیں کیا, نہ خرید و فروخت میں باؤنڈ کیا ہے نہ سروس میں باؤنڈ کیا ہے. بیچنے والا مالک ہے اپنی چیز کا, وہ جتنا چاہے مہنگی بیچے, اور خریدنے والا چاہے تو خریدے چاہے نہ خریدے, یہی معاملہ سروس کے حوالے سے.
یہ ہمارا آخری سوال تھا یہ کہ اے سی,
دیکھیں انہوں نے جو اے سی چلایا ان کو پتا تھا یہ مطلب چوری کا مال ہے, مطلب چوری ایک طرح سے, تو ان کو نہیں چلنا چاہیے تھا اور اتنی رقم جو ہے یہ کمپنی کو ادا کرے, یہ اس کا حکم ہے.
اللہ رب العزت جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.